بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو بونگ کا گوشت پسند تھا، شولڈر کا گوشت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت ہی پسند تو وہی تھی، لیکن ایک خاص موقع پر آپ نے اس کی بھی تعریف فرمائی، کیونکہ بعض لحاظ سے وہ بہتر ہوتا ہے، جلدی پک جاتا ہے، ریشہ نہیں ہوتا ہے اس میں، اور بعض لحاظ سے یہ بہتر ہوتا ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، بعض لحاظ سے یہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے دونوں کی تعریف فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے وہ بہتر ہے، ایک لحاظ سے یہ بہتر ہے. آگے حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، بہترین سالن سرکہ ہے. یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے. پھر اگلی حدیث حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہوتی ہیں، اور غالباً ان سے ایسا بھی رشتہ ہے کہ جو رشتہ جو ہے اس طرف لے جاتا ہے کہ آپ دونوں میں محرمیت کا رشتہ ہے، یعنی محرم ہوتی ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. جن خواتین کے یہاں، مستورات کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا، ان سے بات کرنے کا ذکر ملتا ہے، اکثر تلاش کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی محرم والا رشتہ ہو جاتا ہے، یا تو دودھ کی بنیاد پر کوئی رشتہ وہاں پہنچتا ہے یا اور کسی بنیاد پر. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لائے ہیں، اور جب ان کے یہاں آپ تشریف لائے تو آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی. فرمایا عندک شیئن، تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ فرماتی ہیں فقلت لا، میں نے کہا نہیں، الا خبز یابس، ہاں خشک روٹی ہے، وخل اور سرکا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاتی لے کر آؤ. ما اقفر بیتم من ادم فیہ خل، آپ نے فرمایا وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکا ہو. پورا قصہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، یعنی حدیث کی ایک دوسری کتاب میں مستقل اور تفصیل کے ساتھ ایک حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کھانے کو کچھ رکھا ہے. عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوکی روٹی ہے، پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی صرف روٹی رکھی ہوئی ہے، خشک روٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے کر آؤ. وہ لے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے اور پانی میں بھگو کر اس پر نمک چھڑکا، نمک ملایا. آپ اندازہ لگائیے کس قدر سادگی ہے، مکے کے فاتح ہیں اس وقت آپ، اور مکے کے جتنے خزانے ہیں اس سب پر قبضہ اس وقت آپ ہی کا ہے، گویا مدینے سے لے کر یہاں تک اب آپ ہی کی حکومت ہے، دونوں جہاں کے بادشاہ، 10,000 کا عظیم الشان لشکر آپ کے جلو میں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کہ سوکی روٹی ملی، پانی میں بھگویا اور اس پر نمک چھڑکا. پھر حضور نے فرمایا کہ کچھ سالن ہے، کیسا بھی ہے، کچھ تو ہے، کچھ ہو تو بتاؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ سرکا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو لاؤ. چنانچہ آپ نے سرکہ پھر اس پر ڈالا اور اس کو نوش فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ام ہانی، جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ، ان حضرات کے نزدیک کھانا پینا یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ ان حضرات کے نزدیک اصل مقصود اللہ کی رضا، آخرت کی فکر، آخرت والے اعمال. کھانا پینا تو ایک اضطراری اور مجبوری طور پر کہ اس انسان کی ضرورت ہے، وہ اس لیے یہ حضرات کھاتے تھے. اس لیے جو مل گیا وقت پر، جو میسر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے اسی کو خوش ہو کر کھا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ ہی سے سب کچھ سیکھا، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح زندگی گزاری کہ سب کچھ تھا ان کے پاس میں، لیکن جس وقت دسترخوان پہ دو سالن جمع ہو جایا کرتے تھے تو انہیں فکر ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ دو سالن جمع نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے دسترخوان پر دو دو قسم کے سالن جمع ہیں. حالانکہ وہ حضرات ایسے نہیں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس میں، بہت کچھ تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایک آدمی ان میں سے ایسا تھا کہ صرف مہمان نوازی میں 100 اونٹوں کو قربان کر دینا اس کے لیے بہت معمولی بات تھی، آسان کام تھا. 100 اونٹ بہت بڑی مقدار ہوتی ہے. آج ایک اونٹ ذبح کرنے میں بھی انسان سوچتا ہے، اس کے بدل میں جو بڑا جانور ایک ہے بقرعید پہ، اچھے خاصے پیسے والے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں قربانی دینے کے وقت، لیکن وہ قربانی دینے کا موقع نہیں، مہمان نوازی میں. قافلے آ رہے ہیں حج کے موقع پہ، کوئی کہتا حاجیوں کے لیے میری طرف سے 1000 بکریاں، کوئی کہتا میری طرف سے 100 اونٹ، کوئی 200 اونٹ، کوئی 300 اونٹ. عام بات تھی. ایک صحابی تھے مدینے کے رہنے والے، ان کا ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ وہ ایک اونٹ ذبح کرتے، اور عام راستہ جو مدینے سے باہر تھا اور ملک شام کی طرف جاتا تھا اور گزرنے والے گزرتے تھے، وہاں ایک بڑا چبوترہ بنا رکھا تھا، اس چبوترے پر ایک اونٹ ذبح کر کے روزانہ رکھتے کہ جو یہاں سے جانے والے مسافر جائیں تو اس میں سے لے کر جائیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہوتے کاٹ لیں، نیچے اترنے کی ضرورت پیش نہ آئے. روز ایک اونٹ اس طرح سے عام مسافروں کے لیے، جن سے کوئی جان نہیں پہچان نہیں، اور کسی مذہب اور کسی ملت کی تفریق کے بغیر کہ نہیں صاحب یہاں مسلمان ہی ہوں گے تو لیں گے، نہیں، جو بھی یہاں سے گزرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ میں دنیا بیزاری اور آخرت کی طرف میلان، آخرت کی رغبت، اللہ سے محبت اس قدر پیدا فرما دی تھی کہ یہ حضرات صرف سوچتے تھے اللہ کے بارے میں. ان کا پورا خیال یہ ہوتا تھا کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت کی فکر ہماری پختہ ہو جائے. تو یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں روٹی ڈالی، نمک ڈالا، اسی پہ سرکہ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کھا لیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی ہمارے سامنے آتی ہے. اگلی حدیث ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں، اور کثیر الفیض صحابہ میں سے ہیں. کثیر الفیض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سے فیض بہت لیا, اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لیا, ان کا فیض دور دور تک عام کیا اللہ پاک نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یمن کے رہنے والے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطلاع اور خبر ان کے دیار میں پہنچی ہے تو یہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, لیکن ان کی کشتی سمندر کے اندر طوفان کی نظر ہو گئی, بھنور میں آ گئی, اور مکے کے ساحل جو جدہ ہوتا ہے وہاں نہیں پہنچ سکی, بلکہ ان کی کشتی حبشہ کی طرف نکل گئی. حبشہ جب پہنچے ہیں تو معلوم ہوا یہاں بھی کچھ مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے, اور وہ اب یہاں سے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت ہی ذہین اور فطین آدمی تھے, بہت ہی ہوشیار تھے, دور تک سمجھنے والے انسان تھے, معاملہ فہم تھے. تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے, کہا ہم بھی آپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ مدینے کی طرف چلے. قریب میں معلوم ہوا کہ آپ خیبر تشریف لے گئے ہیں, تو یہ حضرات خیبر ہی میں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر بہت خوش ہوئے, اور خیبر کی فتح میں جو مال غنیمت ملا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شریک فرمایا, ان کو بھی اس میں حصہ دیا. پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے ساتھ ہوئے کہ اخیر تک ساتھ نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا. قرآن کریم بہت عمدہ پڑھتے تھے, اور بہت پڑھتے تھے, کثرت سے پڑھتے تھے قرآن کریم. ایک مرتبہ یمن کے کچھ لوگ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ان سے تو یہ کام حضور کی زیارت اور ملاقات چاہتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں عہدہ چاہیے, یعنی یمن کے علاقے کا. یمن اس وقت مسلمانوں کے نگرانی میں آ گیا تھا اور مسلمانوں کے ماتحت آ گیا تھا, تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا عہدے دار بنا دیں, حاکم بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی, کہا میں ہرگز اس کو عہدہ نہیں دوں گا جو عہدے کی طلب کرے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھی کہ یہ اس لیے آپ کے پاس آئے, ورنہ میں کبھی ان کو لے کر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, ابو موسیٰ تم آؤ, اور دیکھو میں تمہیں یمن کے آدھے علاقے کا والی بناتا ہوں, حاکم بناتا ہوں, گورنر. یمن کافی بڑا ملک تھا, آدھے علاقے کا گورنر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیج دیا تھا آپ نے, اور آدھے علاقے کا گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ تمہیں بناتا ہوں. یہ جو عہدے کی طلب ہے نا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کسی آدمی کے اندر عہدے کی طلب ہو اور طلب کی بنیاد پر اس کو عہدہ مل جاتا ہے تو اس کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اسی کے صبر کر دیتے ہیں اس کو, اور یہ پریشانیاں جھیلتا رہتا ہے. لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ عہدہ طلب نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو عہدہ ملتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. عہدہ طلبی, عہدہ پسندی, جاہ پسندی, یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں, بڑی غلط چیزیں ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, دمشق کی جامع مسجد, سیریا کی, ملک شام کی راجدھانی. دمشق بولیے, دمشق بولیے, آج کل تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو, دمشق. تو عربی میں اس کا تلفظ دمشق یا دمشق یا دمشق، یہ تینوں اس کے تلفظ ہیں. تو وہاں کی راجدھانی دمشق کے آپ دمشق کی میں نماز پڑھتے تھے، وہاں کی جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں. آپ نے دیکھا نظام بڑھیا نہیں چل رہا، بہتر ہے کہ مجھے لوگ اس کا متولی بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں. تو اس مسجد میں آپ نماز پڑھنے لگے، لمبی لمبی نمازیں، وقت سے بہت پہلے آ جاتے، دیر تک پھر مسجد کے اندر رہتے، خوب لمبی لمبی دعائیں مانگتے اور مسجد کی دوسری خدمات میں بھی حصہ لیتے. مقصد یہ تھا کسی طرح سے لوگ مجھے یہاں کا ذمہ دار بنا دیں اور یہاں کا متولی بنا دیں. ایک سال تک پوری محنت کی انہوں نے، لیکن کسی کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا. ایک دن اللہ نے ان کو تنبیہ کی، ان کے دل میں خیال آیا، میاں مخلوق کے لیے عبادت کر رہے ہو، اگر اتنی عبادت اللہ کے لیے کر لی ہوتی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اسی دن توبہ کی، اسی دن توبہ کی، اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ عہدہ، اور یہ اللہ توبہ کرتا ہوں، میں نے جو عبادت کی ہے تو مخلوق کو دکھانے کے لیے کری، ریاکاری شامل تھی. توبہ کی اللہ پاک سے، رات میں توبہ کی ہے، صبح کو فجر کے بعد ہی لوگ مشورہ کر رہے تھے، بھائی مسجد کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا، یہ جو آدمی ہے نا یہ ذنون مصری، اس کو اس کا متولی بنا دیا جائے. جب تک وہ خود چاہ رہے تھے دکھاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدہ نہیں دیا. جس دن توبہ کی اس دن اللہ پاک نے ان کے دامن میں عہدہ اس طرح سے لا کر ڈالا. اب انہوں نے قبول نہیں کیا، بھائی مجھے نہیں چاہیے. غرض یہ کہ عہدہ طلبی، جاہ پسندی، یہ اچھی صفات نہیں ہے. ہاں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے، آپ کے حق میں ذمہ داری آ جائے، آپ ذمہ دار بن جائیں، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اللہ سے مدد مانگ کر اب آپ کام کیجئے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی چلی جائے گی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز اس شخص کو میں عہدہ نہیں دوں گا جو عہدہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا. اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا تقویٰ عطا فرمایا تھا، کلام اللہ سے بڑی محبت تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب یہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سنتے تھے، رک جاتے تھے اور ان کی قرآت سنتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرآت سنی، دیر تک قرآت سنتے رہے. صبح کو ان کو بلایا، ابو موسیٰ رات میں نے تمہارا قرآن سنا، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا کر کے پڑھتا. اس سے علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر قاری اس نیت سے قرآن اچھا پڑھے کہ سننے والوں کو مزہ آئے، ایمان والوں کا دل خوش ہو، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہے. اس لیے اچھی طرح سے قرآن پڑھتا ہے کہ ایمان والوں کا دل اس سے خوش ہو، قرآن کا ذوق شوق ان کے اندر بڑھے، تو یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہے. اور دوسری بات اس سے سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا کلام سب سے خوبصورت کلام، سب سے حسین کلام، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے اچھی سے اچھی آواز بنائیں. کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ اشد اذنا الی قاری القرآن، اللہ تعالی بہت زیادہ غور سے سنتے ہیں اس قرآن پڑھنے والے کی قرات کو جو قرآن پڑھتا ہے. فرمایا، من صاحب القینتی الى قینتہ، کوئی بندہ اے خوبصورت آواز والی باندی لے کر آئے اور اس کا نغمہ سنے، کس قدر غور سے سنتا ہے وہ، اس سے کہیں زیادہ غور سے رب اس کا کلام سنتے ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. مطلب ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے اور اللہ پاک پوری توجہ اور دھیان سے سنتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب جب ہم قرآن پڑھیں تو پوری توجہ ہونی چاہیے اور یہ خیال کر کے پڑھنا چاہیے کہ رب ہمارا سن رہا ہے. हम अपने रब को सुना रहे हैं, उस वक्त देखिए कितना मजा आता है। आप नमाज पढ़ें तो इसी तरह से पढ़ें, नीयत बांधते ही ये ख्याल हो कि आप अपने रब के सामने खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, रब के सामने खड़ा हो गया, अल्लाह के अलावा सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया मैंने, अब अल्लाह है बस। उसके बाद में क़िराअत शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह को मैं सुना रहा हूं, अल्लाह सुन रहा है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह सूरह फातिहा के हर आयत के जवाब में अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला जवाब देता है, हर आयत पर जब बंदा रुकता है तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, निदा आती है। हदीस पाक में आता है जब बंदा नमाज पढ़ता है कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की। जब बंदा पढ़ता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह कहता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना और तौसीफ बयान की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फिर जवाब देता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, मेरी बड़ाई बयान की। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक इस पे भी जवाब देते हैं कि ये बंदा देखो मुझसे मदद मांग रहा है। फिर आ गए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गजब है और जो गुमराह हुए। अल्लाह कहता है ये देखो मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है मैंने उसको दिया। हम इन मानों का ख्याल करते हुए नमाज पढ़ेंगे तो नमाज की लज्जत ही अलग होगी। आज से नियत करो इंशाल्लाह, जब भी हम नमाज पढ़ेंगे तो यही ख्याल करेंगे। इमाम साहब भी सूरह फातिहा जब पढ़ेंगे हम सुनेंगे तो यही ख्याल, अल्लाह को पुकारा जा रहा है और अल्लाह जवाब दे रहे हैं। इमाम जब नमाज पढ़ाते हैं तो वो हम सब की तरफ से हमारे तर्जमान होते हैं अल्लाह की बारगाह में। जैसे चंद लोग मिलकर किसी हाकिम के यहां जाए ना तो सब नहीं बोलते ना, एक ही तो कोई बोलेगा। इसी तरीके से जब सब मिलकर हम अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं तो हमारी तरफ से एक ही बोलते हैं इमाम साहब, वो इमाम साहब अल्लाह की बारगाह में हमारे तर्जमान होते हैं। वो हमारी तरफ से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक। इसलिए ये हुक्म है कि जब इमाम साहब किरात करें तो हमें खामोश होकर सुनना है, गौर से सुनना है। जो सब एक साथ दरख्वास्त पेश करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ये मजलिस के आदाब के खिलाफ होती है। इसलिए इमाम साहब जो है हमारी तरफ से होते हैं, हमारे तर्जमान होते हैं। तो हम जब भी नमाज पढ़ेंगे इसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे और ये ख्याल करके रब को सुना रहे हैं, रब सुन रहा है हमारी हर हर आयत को, हर हर लफ्ज को, हर हर कलिमे को रब हमारा सुन रहा है। इस ख्याल के साथ में हम जो कुरान पढ़ेंगे तो मजा ही कुछ और होगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह से तिलावत फरमाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते थे और गौर से उनकी तिलावत को सुनते थे। और एक मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किरात को सुना था, सुबह को बुलाया, कहा तुम रात पढ़ रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कहा रसूलल्लाह अगर मुझे मालूम होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं मजीद अच्छा करके पढ़ता, उसके अंदर हुस्न पैदा कर देता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बि अश्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाजों के जरिए से जीनत बख्शो। क्या फरमाया? कुरान को अपनी आवाजों के जरिए से जीनत बख्शो। ज़य्यिनुल कुरान बि अश्वातिकुम फ़इन्ना शौतल हसन यजीद القرآن حسنا, क्योंकि अच्छी आवाज कुरान के हुस्न में इजाफा कर देती है। आपने देखा होगा ना कारी अब्दुल बारी साहब जब किरात पढ़ते हैं तो साहब कुछ भी कर रहे हो एकदम से दिल मुतवज्जो होता है। सुदैस इमाम सुदैस की जब किरात सुनते हैं, जब कहीं भी चालू हो जाए तो कुछ भी हो बस पूरा पूरी तवज्जो उनकी तरफ हो जाती है। जो अच्छा कुरान पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ते हैं और किसी मस्जिद के अंदर जब अच्छा कुरान पढ़ा जाता है तो देखिए तमाम लोगों की तवज्जो कुरान की तरफ हो जाती है। आपने फरमाया कुरान को अपनी आवाजों के जरिए से सीनत बख्शो, फइन्ना शौतल हसन यज़ीदुल कुरान हुस्ना, क्योंकि अच्छी आवाज कुरान की सीनत में इजाफा करती है। एक जगह फरमाया हस्सिल कुरान बी अश्वातिकुम, कुरान को हुस्न दो, हसीन बनाओ अपनी आवाजों के जरिए से। تو بہرحال ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے عاشق تھے، بہت قرآن پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئے. یہ دونوں یمن میں رہتے تھے، یمن کے ایک علاقے ایک گورنر حضرت معاذ تھے اور ایک علاقے حضرت ابو موسیٰ اشعری. تو گاہے گاہے ملنے کے لیے آتے تھے، کبھی کبھی اطلاع پہنچوا دیا کرتے تھے، سرحد پر آ کر ملتے تھے اور وہاں پر تبادلہ خیالات ہوتے، ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دن میں تو جب جب موقع ہوتا ہے پڑھتا ہوں، لیکن رات میں میرا معمول ایک چھوٹی سی نیند لیتا ہوں عشاء کے بعد میں، اس کے بعد میں اٹھ جاتا ہوں، پھر جتنا اللہ چاہتا ہے بس قرآن ہی پڑھتا ہوں، مطلب صبح تک قرآن. بہت قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن کے بہترین قاری اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ اس علاقے کے حاکم رہے، اگرچہ کچھ دنوں ذرا پریشانی رہی کیونکہ مرتدین وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قلعہ کما کر دیا، ان کا صفایا کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر وہاں کا گورنر بنایا اور پھر ترقی ہو کر یہ کوفے کے بھی گورنر رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے تک یہ کوفے کے گورنر رہے، اور کوفہ اس وقت بڑا علاقہ مانا جاتا تھا، بہت بڑی حیثیت تھی اس کی عالم اسلام کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، بہت ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہیں. ایک روایت یہ ہے، کہتے ہیں کہ فضل عائشہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دیگر کھانوں پر، سارے کھانوں پر. اس میں دو باتیں معلوم ہوتی، نمبر ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، نمبر دو کھانے میں سرید کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ حضرات بہت سی باتیں تو جانتے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں یہ، اور جب ان سے نکاح کی بات آئی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریشمین کپڑے میں ان کی تصویر لے کر حضور کے سامنے آئے ہیں اور حضور سے کہا کہ اللہ چاہتے ہیں ان سے آپ کا نکاح ہو، گویا اللہ کے حکم سے ان سے نکاح ہوا ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو باتیں ہیں، اللہ چاہتے تھے کہ ان تمام باتوں کو باہر تک لایا جائے. اس کے لیے کسی ذہین فتین ہوشیار اور زیرک عورت کی ضرورت تھی، ایسی ذہانت اور فطانت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کی تھی، تو ان کو چنا گیا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے حضرات کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا علم حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور پردے میں رہ کر ان سے مسائل دریافت کرتے، ان سے فتاوے لیا کرتے تھے. آپ بڑے بڑے صحابہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا. اور بھی بہت ساری فضیلتیں، کسی اور موقع بتاؤں گا. دوسری بات، سرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. سرید کسے کہتے ہیں؟ گوشت کا سالن، گوشت بھی ہو اس کے اندر، روٹی اس کے اندر چور دی جائے وہ سرید بن جاتا ہے. بعض جگہ اس کو اور اچھا کرنے کے لیے اس کے اندر گھی ڈالا جاتا ہے. یہ کھانا اصل میں آسان بھی ہوتا ہے اور زد ہضم بھی ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے. جو حضرات پیٹ کے مریض ہیں، یعنی گیس کے مریض ہوتے ہیں نا، وہ اس کی عادت ڈالیں گے شوربے والی چیز کھایا کریں، اور اس شوربے میں روٹی توڑ کر کھایا کریں، تھوڑی دیر اس کو پھولنے دیں اور اس کے بعد میں اس کو کھائیں، دیکھیے آپ کی پیٹ کی بیماری ختم ہو جائے گی. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں، جو کھانے کے بیچ میں اور بعد میں جو پانی پیا جاتا ہے اس کو موقوف کر دیں. کھانے سے پہلے اگر پینا چاہیں تو پی لیجئے تھوڑا بہت، लेकिन बीच में अगर जरूरत है एक आध घूंट पी लीजिए, एक दो घूंट, बाद में भी एक दो घूंट आप पी ले, लेकिन बाकायदा आधा गिलास एक गिलास जो पानी पिया जाता है वो मत पीजिए आप, बल्कि वो आप कम से कम पौने दो घंटे के बाद पीजिए आप। कितनी देर के बाद में? पौने दो घंटे के बाद। और सालन वाली चीजें ज्यादा खाइए और उसमें रोटी तोड़कर खाइए, शरीर बन जाएगा वो, रोटी तोड़कर खाएंगे आप तो वो जुद हजम जल्दी हजम हो जाता है। हमारे यहाँ तो अगर शरीर कहें बनाने के लिए तो वो उसके अंदर इतनी चीजें डाली जाएंगी कि वो और सख्त हो जाएगा, मतलब देर में हजम, घी डाला जाएगा बहुत ज्यादा, कि घी तैर रहा साहब उसके अंदर सारा, तो पहलवानों के खाना बन जाता है वो। तो शोरबा हो और उसके अंदर आप रोटी तोड़ लीजिए आप, इतना आसान मामला है, इसी को सईद बोला जाता है और पेट के लिए बड़ा मुफीद। फिर भी अगर किसी को और ज्यादा शिकायत है तो काली बड़ी इलायची आती है ना, ये कोई हदीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको इलाजन एक बात बता रहा हूं, काली बड़ी इलायची आती है, पूरी इलायची खाने से पहले या खाने के दरमियान ही बाद में आप खा लिया कीजिए तो ये गैस की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो तीन बातों का ख्याल कीजिए, शोरबेदार चीज ज्यादा खाएं और पानी का पीना बंद कर दें, जरूरत पड़ने पर एक दो घूंट पानी पी लें, पौने दो घंटे के बाद आप पानी पी लिए, उस वक्त खाना मैदे में काफी पककर हजम होने के करीब हो जाता है या हजम हो जाता है पौने दो घंटे के अंदर। अब आप पानी पीनेंगे तो कोई बात नहीं, उस वक्त प्यास भी आपको खूब लगेगी उस वक्त में, लेकिन जो गैस की बीमारी है वो नहीं होगी। देवबंद के अंदर एक हमारे उस्ताद हैं अभी हैं और वो बड़े हकीम भी हैं, तो बहुत दिनों की बात है, तकरीबन 10 साल पहले की बात, मैं उनके पास एक मरतबा हाजिर हुआ तो मेरा चेहरा देखकर उन्होंने कहा क्या किडनी में स्टोन है? उस वक्त मेरे यहाँ किडनी में स्टोन थी। मैंने कहा हजरत है और बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा परेशान रहता हूँ मैं। तो मैंने कहा, फिर मैंने पूछा ऐसे तो आप हकीम है पूछना नहीं चाहिए लेकिन मुझे ही बता दीजिए कैसे पहचाना, कहले कि वो चेहरे की भरभराहट जो है ये हम बताती है कि किडनी के अंदर कुछ आगे पीछे का मसला है, तो वो अलामत है एक, तो उस अलामत को देख के मैंने पूछ लिया। फिर दूसरी बात कहने लगे शायद गैस का भी मर्ज है, तो उस वक्त मुझे उस वक्त ये भी था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, कहने लगे पानी पीते हो? मैंने कहा हजरत हाँ पानी पीता हूँ और मैं आधे घंटे के बाद पानी पीता हूँ या बीच में पानी पीता हूँ। हजरत ने फरमाया नहीं। फिर हजरत ने एक हदीस का हवाला दिया, किसका? एक हदीस का हवाला दिया और वो भी गालिबन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी एक हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बीच में और फौरन बाद में पानी पीते थे, इतनी देर के बाद में पानी पीते कि खाना मैदे में जो है हजम हो जाता, और उसकी मिकदार हकीमों ने जो मुतय्यन फरमाई है वो पौने दो घंटे, उस वक्त से मेरा ये मामूल है और अल्हम्दुलिल्लाह वो शिकायत नहीं होती, वो शिकायत फिर नहीं हुई। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम सही रहें तंदुरुस्त रहें तो इस पर अमल करें, शोरबेदार चीज ज्यादा से ज्यादा खाएं और बीच में और बाद में जो पानी पीने का मामूल है उसको तर्क कर दें, बाद में पौने दो घंटे के बाद में पानी पिए, इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। तो ये शरीर का खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद था और उसके सुन्नत की नीयत से हमें भी खाना चाहिए। एक मरतबा राजस्थान जाना हुआ, तकरीबन 20 साल पहले की बात है, वालिद मोहतरम के साथ में, तो वहाँ मैंने आम दस्तूर देखा लोगों का कि वो खाना जब उनके सामने लाया जाता है रोटी और सालन तो थोड़ा सा था वैसे ही खा लेते जैसे हम लोग खाते हैं रोटी सालन के साथ में, फिर आखिर में हर आदमी को देखा चूरता जरूर है, रोटी चूरता जरूर है, टुकड़े करके उसमें डुबो कर खाता है ये। मैंने कहा भाई माशाल्लाह इस सुन्नत पर अमल है, बहुत से इलाकों में बहुत सी सुन्नतों पर अमल है, अगरचे वो रस्म के तौर पर करते हैं वो, लेकिन वो सुन्नत है। मिसाल के तौर पर बहुत से इलाकों में जाएंगे पगड़ी बांधते लोग, वो उनके खानदानी रिवाज है, लेकिन दर हकीकत पगड़ी बांधे रखना सुन्नत है, असा रखते हैं लोग, खानदानी रिवाज है, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन बारकन फी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल क़ब्र वकिना अज़ाबल हश्र وقنا فتنة المسيح الدجال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا غفار اغفر لنا یا رحمان ارحمنا یا تواب تب علینا یا ستار استرنا اللهم اشرع عوراتنا وامن روعاتنا اللهم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے، مقرب بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتہ اللہ.